الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، سورة انبیاء آج مکمل پڑھی گئی اور سورة حج بھی پڑھی گئی. اس میں جو آغاز ہوتا ہے دونوں صورتوں کا وہ قیامت سے ہوتا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، یہ پہلی آیت ہے سورہ انبیاء کی کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں اعراض برت رہے ہیں. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا تو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ظاہر ہے حساب کا وقت قریب آ رہا ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم، دفعتن ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. من مات فقط قامت قیامتو، جس جو مر گیا اس کی قیامت تو اسی وقت آ گئی. تو یہ اس کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے اور سورہ حج کا جو آغاز ہے وہ بھی اسی سے ہوتا ہے کہ یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے انسانوں، اے تمام دنیا کے انسانوں، تقوی اختیار کرو، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے. اور شیء عظیم ان پہ جو تنوین ہے دونوں پہ تعظیم کے لیے، یعنی بہت بہت بڑی چیز ہے قیامت کا زلزلہ، اس کو معمولی مت سمجھو. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، یہ وہ دن ہوگا کہ دودھ پلانے والیاں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی. حالانکہ اور یہ لفظ ایسا استعمال فرمایا کہ جانور پر بھی اطلاق ہوتا ہے اور انسان پر بھی. کوئی بھی دودھ پلا رہا ہو، جانور بھی دودھ پلاتے ہیں اپنے بچوں کو، دودھ پلانے والیاں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، اور جو حاملہ ہوں گے جانور یا انسان، عورتیں، ان کے حمل وضع ہو جائیں گے. یہ ایسا وقت ہوگا اس کے خوف کی وجہ سے، وہ بھونچال جو ہوگا اور زلزلہ ہوگا اس کی وجہ سے. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، تم دیکھو گے لوگوں کو کہ نشے میں ہیں، وہ نشے میں نہیں ہوں گے. ولكن عذاب الله شدید، لیکن اللہ کا عذاب بہت شدید ہے. جھنجھوڑنے والی آیت ہے، دونوں کا آغاز اسی سے ہوا ہے. تو سورہ انبیاء میں تو تفصیل سے انبیاء علیہ السلام کے نام آئے ہیں اور بہت سے انبیاء کے، اور ان کے بارے میں اختصاراً ان کی باتیں بیان کی گئی ہیں. حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، اور حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام. تو یہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، کیسے اللہ نے ان کی مدد فرمائی. اس میں ایک کام کی بات یاد آ گئی اسی وقت. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جب تھے تو انہوں نے یہ تسبیح پڑھی، فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ، آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ پاک ہیں، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. تو فنجیناہ من الغم فاستجبنا له، اور ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، پکار کو سنا. ونجیناہ من الغم ان کو غم سے نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ, اور ہم تمام ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کیا تمام ایمان والوں کو جب مچھلی کے پیٹ میں جائیں پھر نجات ملتی ہے؟ فرمایا نہیں, جو بھی جس مصیبت میں ہو, پریشانی میں ہو, ابتلا میں ہو, وہ یہ آیت پڑھ لے, لا الہ الا اللہ, جس کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں عام طور پر, تو اس آیت کو پڑھ لے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ, ایمان والا جو بھی اس کو پڑھے گا ہم اس کو ایسے ہی نجات دیں گے جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے ہم نے باہر نکال لیا. تو اس لیے یہ آیت بڑے کام کی ہے, اس کو مصیبت میں اور آزمائش کے وقت, ابتلا کے وقت پڑھنا چاہیے, پریشانی کے وقت پڑھنا چاہیے. دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھا اور اللہ نے ان کی نجات دی. اور آیات اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں گنوائی ہیں, اولم یرو اولم یرو الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما, دونوں آسمان اور زمین بند تھے پھر ہم نے ان کو کھولا. مطلب یہ ہے کہ آسمان بند تھا یعنی بارش نہیں برستی تھی, زمین کسے کے بند ہونے سے مراد یہ کہ سبزہ نہیں ہوتا تھا, تو آسمان سے بارش برسی, زمین سے سبزہ نکلا, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اور پھر فرمایا وجعلنا من الماء كل شيء حي, ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي, اور پہاڑوں کو نشانیوں کے طور پہ بیان کیا. وجعلنا فيها رواسي, اور یہ زمین اور آسمان, چاند اور ستارے, ان یہ نشانیاں گنوائی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, یہ سب ہماری نشانیاں ہیں. اور ان نشانیوں میں غور کرنے والے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, اس میں نشانیاں ہیں زمین اور آسمان میں, اور رات کے آنے اور جانے میں, اور دن میں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, جو اللہ کے ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, یہ جو چاند ستارے آسمان سورج, یہ اس میں فکر کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے, ربنا ما خلقت هذا باطلا, آپ نے یہ بیکار تو پیدا نہیں کیا. سبحانک فقنا عذاب النار, تو یہ جو سورج اور چاند ستارے آسمان, ان کو دیکھ کر یہ پڑھنا چاہیے. دیکھیے یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تسبیح بتا دی, ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار, اللہ آپ نے یہ جو آسمان جو نظر آ رہا ہے, چاند ستارے نظر آ رہے ہیں, یہ بیکار تو پیدا کیے نہیں, آپ پاک ہیں ہر عیب سے. فقنا عذاب النار, بس آپ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے. تو یہ آیت اجران فلکیہ کو دیکھتے وقت یہ اس کو پڑھنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو اپنی نشانیاں بتایا ہے, واقعی اس میں نشانیاں ہیں. اب دیکھیں سورج کا ایک نظام ہے, وہ چارٹ مسجد میں لگا ہوا ہوتا ہے, وہ جس وقت پہ نکلتا ہے اگلی تاریخ جب سال کی آئے گی اسی وقت پہ نکلے گا, اس کو ایک نظام دے دیا گیا ہے, اسی پہ وہ چل رہا ہے, اور اس نظام کے تحت وہ چل رہا ہے. جی ان کو اٹھائیں تو اجرام فلکیہ, زمین اور آسمان کی پیدائش, پہاڑ وغیرہ, ان کا گنوا کر ان کو, ان کے بارے میں فرمایا یہ ہماری نشانیاں ہیں. اور سورہ حج کا آغاز جیسے میں نے عرض کیا کہ قیامت کے مضامین سے ہوتا ہے, اور اس کے بعد حج کے مضامین آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ سبحانہ و تعالی نے بیت اللہ کی تعمیر کروائی, اور بیت اللہ کی تعمیر کے بعد ان کو حکم دیا کہ اب آپ آواز لگائیے پہاڑ پہ چڑھ کے, کہ لوگوں کو بلائیے حج کے لیے. تو انہوں نے عرض کیا میری آواز کہاں تک جائے گی؟ فرمایا آپ آواز لگائیے, پہنچانا ہمارا کام ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آواز کو, انہوں نے پہاڑ پہ چڑھ کے آواز لگائی, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ, کہ آپ لوگوں میں آواز لگائیے اور ان سے کہیے کہ آؤ اے لوگوں, اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے, اس بیت اللہ کی طرف آؤ. تو يَأْتُوكَ رِجَالًا, وہ پیدل بھی آئیں گے, وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ, اور دبلی پتلی سفر کی وجہ سے دبلی پتلی جو اونٹنی ہو گئی ہے اس کے اوپر بھی آئیں گے. یا تین امین کل فج عمیق, ہر تنگ و تاریک راستے سے آپ کے پاس پہنچیں گے. آپ آواز لگائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی کہ اللہ, اے لوگوں, اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے. اللہ نے اس آواز کو ساری انسانیت تک پہنچایا اور یہاں تک کہ عالم ارواح میں پہنچایا. لہذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے جتنی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار پر لبیک کہا, تو لبیک کہا, جب یہ آواز پہنچی لوگوں تک تو لوگوں نے لبیک, جو سعادت مند روحیں تھیں انہوں نے لبیک کہا. بعض نے ایک دفعہ, بعض نے دو دفعہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا ہو اس کو اتنی ہی دفعہ حج کی سعادت حاصل ہوتی ہے. جتنی دفعہ لبیک کہا ہو اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو حج کی سعادت عطا فرماتے ہیں. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. جو اخلاص کے ساتھ حج کرنے جائے اس کو جتنا فائدہ ہوگا یہ وہی جانتا ہے. اخلاص کے ساتھ, قربانی کے ساتھ, اپنے ساتھیوں کو, یہ تھوڑی کہ جہاں ایئر کنڈیشن ہے میں بس میں اعلان کر دیا میری جگہ یہ ہے, کھانے وغیرہ وقت پہ نہیں ملا تو آپے سے باہر ہو گئے. یہ حج کا سفر ہے ہی صبر کا, حج کا سفر ہے ہی صبر کا سفر ہے. یہ تو آپ کا امتحان ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے کسی کی تعریف کی, کسی آدمی کی تعریف کی, فرمایا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کچھ معاملہ کیا ہے کہ نہیں. اس سے میں دیکھا ہے کبھی کہ نہیں. فرمایا پھر تم نے کیا اس کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ اچھا آدمی ہے؟ جب تک ان حالتوں میں ہے دیکھو, اس وقت سے پہلے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اس سے میں دیکھ لو آپے سے باہر تو نہیں ہوتا, مغلظات بکنا شروع کر دے یا سفر کے دوران کوئی ناموافق چیز پیش آ جائے تو بس اس میں وہ اس آل فول بکنے لگے. اور معاملات لین دین کا کیسا ہے, پیسے کسی سے قرض لیا تو وقت پہ دیتا ہے یا نہیں, کسی کے پیسے دبائے تو نہیں ہے. تو یہ ہے, جب تک یہ چیزیں نہ دیکھو اور سفر نہ کر لو اس کے ساتھ تو تم اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کرو, اس سے پہلے رائے قائم مت کرو. تو یہ تو امتحان ہے. حج کا سفر تو خاص, اب منا جانا ہے, اب عرفات میں جانا ہے. چلیے وہ عرفات اور منا میں تو کچھ ہوتا ہے, خیمے ہیں, عرفات میں بھی کچھ خیمے ہوتے ہیں, مزدلفہ میں کچھ بھی نہیں, کھلے آسمان کے نیچے ایک رات گزارنی ہے. اب آپ بتائیے, بعض لوگوں کی بیویاں بھی ساتھ ہوتی ہیں, بہت سے لوگوں کی ساتھ ہوتی ہیں, بیویاں ساتھ ہوتی ہیں, بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں. ایک مشقت کا سفر ہے, اوپر سے گرمی, شدید گرمی, اس کے اندر آپ کو رمی بھی کرنی ہے. اور اب تو اتنی سہولتیں ہیں جو پہلے نہیں تھیں. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے تھے حج کے بارے میں. فرماتے تھے پہلے حج کا سفر مشکل تھا, حج آسان تھا. حج کا سفر مشکل تھا لیکن حج آسان تھا, کیونکہ رش کا زمانہ ہی نہیں تھا. تو پہلے حج کا سفر مشکل تھا, حج آسان تھا. لوگ قافلے بنا کر اونٹوں پر, خچروں پر, پیدل. پہلی شوال سے بعض لوگ, یہ جو عید کا دن ہے نا, پہلی شوال عید کے دن ہوتی ہے, عید الفطر, اسی سے احرام باندھے تھے جو افریقہ کے رہنے والے, دور دراز کے, ایشیا کے. پہلی تاریخ سے احرام باندھ کے نکلتے تھے، جب نہ یہ جہاز تھے پانی کے نہ ہوائی جہاز تھے، ٹوٹی بوٹی کشتیاں ہوتی تھیں انہیں پہ لوگ جاتے تھے اور پتہ نہیں کتنے لوگ شہید ہوتے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب پہلی شوال سے لوگ احرام باندھ کے، اور پہلی شوال سے احرام کا حج کا احرام باندھنا جائز ہے. اس وقت یہ اشہر حج شروع ہو جاتے ہیں شوال سے، تو گویا رحمت کا مہینہ رحمت کا وقت شروع ہو گیا. تو حضرت فرماتے تھے پہلے حج آسان تھا، حج کا سفر مشکل تھا، حج آسان تھا، اور اب حج کا سفر آسان ہے اور حج مشکل ہے. سفر آسان ہے، آپ کے کپڑوں پہ گرد بھی نہیں لگے گی، آپ جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں گے، جہاز میں ادھر بیٹھے ادھر پہنچ گئے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن حج مشکل ہے، اتنا رش، اور بعض اوقات تو پچھلا حج جو ہوا یہ حج واقعی حادثات والا حج تھا. پہلے وہ کرین کا حادثہ ہوا، پھر اس کے بعد وہ مینا کا حادثہ ہوا، اس میں تو کوئی 15-20 ہزار حاجی شہید ہوئے. میں تھوڑی دیر پہلے ہی رننگ کر کے واپس پہنچا تھا کہ یہ حادثہ ہوا، پیغام ملا موبائل پر. تو آپ بتائیے، گھر والوں کو جلدی سے فون ملایا، گھر والے بے خبر تھے اس حادثے، میں نے پہلے ہی بتا دیا بھائی میں خیریت سے ہوں الحمدللہ. تو یہ حج، آج کل کا حج، یہ اچھا خاصا ایک مشکل امتحان ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ مشاہدہ کریں کہ ان کو کیا کیا نفع پہنچ رہے ہیں حج کے. معلوم ہوا منافع، منافع کا لفظ ہے، حج میں ایک دو فائدے نہیں، بیسیوں فائدے پہنچیں گے اگر کوئی اخلاص سے حج کرے، کچھ بننے کے لیے حج کرے اخلاص کے ساتھ کہ اللہ میں آپ کے گھر کی زیارت کرنے جا. وہ جو نیت کا درست رکھے، ساتھیوں کے ساتھ جو اس کا رویہ ہو وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والے اخلاق ہوں. تو ہے تکلیف تو پہنچے گی ساتھیوں کی طرف سے، اور ان کو بعض لوگوں سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. اب بتائیے کیسے، اب مسئلہ بتایا کسی کو کہ یہ اگر مینا میں مزدلفہ میں اگر عورتوں کو تکلیف کا خوف ہو، اور کیا کہتے ہیں بیماری میں مبتلا ہونے کا خوف ہو، اور رش کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو، تو ان کو پہلے ہی مزدلفہ کا جو وقوف ہے ان پہ ثابت ہے ان کے لیے. اب اس کو وہ کہتے ہیں جی یہ کہاں سے ہو گیا، ہم تو اتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے آئے ہیں. بھائی اچھا بھائی آپ کی مرضی ہے، آپ کی اہلیہ بیمار ہے، ان کے لیے گنجائش ہے، شریعت نے گنجائش دی. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا. اب ان لوگوں کو سنبھالنا، ان کو سمجھانا، اور اب تو ایک نیا مسئلہ شروع ہوا ہے کہ وہ وہاں جو مساجد ہیں قریب کی عزیزیہ وغیرہ میں، وہ انہوں نے وہ اختلافی مسائل بیان کرنے شروع کر دیے. کہتے ہیں قربانی اور اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے، طواف زیارت وغیرہ یہ کیونکہ ترتیب نہیں ہے. اب وہ ایک وہ وہاں پڑھ کے آتے ہیں، پھر یہاں آ کے ہم سے پوچھتے ہیں، یہ اچھا خاصا ایک امتحان ہے. تو لیشہدوا منافع لہم، یعنی منافع کا مشاہدہ کریں کہ کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں. اور یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، یہ تو جو جاتا ہے اور صحیح نیت صحیح جذبے کے ساتھ جائے، آپ یقین مانیں اس کو پتہ چلے گا کہ حج میں کیا انوارات ہیں، کیا انوارات ہیں حج کے اندر. حج کی بات ہی الگ ہے. یہ یاد دلاتا ہے حشر کو، یہ یاد دلاتا ہے موت کو. حج کا سفر آدمی اپنے، یہ اسی طرح جیسے عرفات کا میدان ہے اس میں سب جمع ہو جائیں گے، قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا، مینا کے اندر جمع ہے، یہ حشر کی یاد آ رہی ہے. اور آدمی اپنے گھر والوں سے جدا ہوتا ہے، یہ موت ہے، موت کی یاد ہے کہ آدمی موت میں کے وقت بھی اپنے گھر والوں سے جدا ہو جاتا ہے. اور دو کپڑے پہن لیے، یہ کفن سے مشابہ ہیں، اوپر ایک چادر اور ایک تہبند، یہ کفن سے مشابہت ہے. تو یہ اور بہت سارے فوائد ہیں اس میں. تو فرمایا لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ مشاہدہ کریں کہ ان کو کیا کیا فائدے اس حج سے حاصل ہوتے ہیں. ویذکروا اسم اللہ، اللہ کا ذکر کریں اس حج میں کثرت سے. اور یاجوج ماجوج، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہود نے جو سوال کیے تھے ان میں ایک سوال یہ تھا کہ یاجوج ماجوج کیا ہیں. آج بھی ایک آیت ان کے بارے میں گزری، حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون. ذوالقرنین کا جو ایک بادشاہ گزرے ہیں، ان کے بارے میں کوئی خاص تفصیل نہیں، بہرحال یہ بادشاہ گزرے ہیں اور مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب خوب اسفار کیے بڑے طویل. تو اس میں اس دوران وہ ایک قوم کے اوپر سے گزرے, انہوں نے شکایت کی کہ ایک قوم ہے یاجوج ماجوج جو ہم پہ حملے کرتی ہے, آپ ذرا ہمارے ان کے درمیان دیوار قائم کر دیں. تو انہوں نے باقاعدہ ایک دیوار قائم کی جو قیامت کے قریب وہ اس میں ٹوٹے گی وہ دیوار, اور یہ یاجوج اور ماجوج نکلیں گے. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون, دنیا کو برباد کر کے رکھ دیں گے, سارا پانی ساری غذا یہ سب کھا جائیں گے, پانی پی جائیں گے. تو یہ قرب قیامت کی علامات میں ہوں گی, ہر یعنی نشیب سے اوپر ڈھلان سے نیچے اتر رہے ہوں گے, ہر جگہ سے نیچے اتر رہے ہوں گے. تو یہ وہ وقت ہوگا جو قیامت کی خاص علامات میں سے ہے, یہ قرب قیامت میں ہوگا. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جیسے کہ یہ آیت ہے سورہ انبیاء کی پہلی, میں نے عرض کیا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا. حضور نے یہ انگلیاں یوں کر کے فرمایا تھا, ایسے کر کے, قیامت میں اور میرے درمیان ایسا فاصلہ ہے اب بس جتنا یہ دو انگلیوں میں ہے, یعنی اب بہت کم وقت رہ گیا ہے, بہت کم وقت رہ گیا ہے. جس طرح بیت اللہ کو کعبۃ اللہ کو قیام للناس کہا گیا کہ جب تک یہ قائم ہے انسانیت قائم ہے, اسی طرح یعنی انسانیت کے قیام کا ختم ہونا کے آثار جو شروع ہوں گے اس میں بھی بیت اللہ کو ہی معیار قرار دیا گیا. حضور نے فرمایا اذا رأیت مکہ قد بعجت قوائم وساوا رؤوسها وساوا بناؤها رؤوس الجبال فعلم ان الامر قد اضلت, کہ جب تم دیکھو کہ مکہ کے پیٹ میں راستے بن گئے اور اس کی عمارتیں اس کے پہاڑوں کے برابر ہو گئیں, فعلم ان الامر قد اضلت, بس جان لو کہ اب قیامت نے اپنے سائے کو ڈال دیا ہے, سایہ ڈال دیا ہے. سایہ پہلے تھوڑا کوئی دور ہو نا, پہلے اس کا سایہ آتا ہے آپ کے جسم تک پہنچتا ہے, وہ بعد میں پہنچتا ہے. تو فرمایا بس سمجھ لو کہ قیامت نے اپنا سایہ ڈال دیا ہے. آپ اگر جائیں گے حاضری ہو تو کم از کم دو سرنگیں تو سے تو گزرنا ہی پڑے گا. یہ وہ حدیث ہے جس کو محدثین سمجھ نہیں سکے تھے, صرف حضور کے کلام آپ کے ارشاد پر ایمان لاتے ہوئے آج تک نقل در نقل یہ حدیث ہوتی چلی آ رہی. سمجھ نہیں سکے کہ کیسے مکہ کے پیٹ میں راستے اور اس کی عمارتیں اتنی اونچی ہیں, وہ تو اس وقت تو کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں تھی, اتنی اونچی عمارتیں بن جائیں کہ اس کے پہاڑ کے برابر ہو جائیں. اب آپ دیکھ لیں سامنے جو وہ جو ٹاور ہے کلاک ٹاور, وہ دنیا کا جو پہلا پہاڑ ہے جبل ابو قبیس جو بالکل سامنے صحیح کے جو حصہ ہے اس کے سامنے جو پہاڑ نظر آتا ہے یہ جبل ابو قبیس ہے, یہ دنیا کا پہلا پہاڑ ہے. اس سے بھی اونچی عمارت یہ ہے, یہ جو یہ کلاک ٹاور ہے. اب کیا کمی رہ گئی, اور مکہ کے پیٹ میں سرنگیں بنی ہیں, نفق لکھا ہوتا ہے, اب یہ جا رہی ہے نفق سرنگ جا رہی ہے, یہ پیٹ کے راستے بن گئے دونوں. حضور یعنی آپ یہ سمجھیں یہ جو حدیث ہے یہ خود حضور کے سچا ہونے کی بھی بہت بڑی دلیل ہے. گویا آپ دیکھ کر بتا رہے ہیں کہ یہ ہے ایسا ہو جائے تو بس سمجھ لو قیامت قریب ہے. اس کی عمارتیں اس کے پہاڑوں سے باتیں کرنے لگیں اور اس کے پیٹ میں راستے بن جائیں, یہ سمجھ نہیں سکے محدثین اس کو, لیکن اس کو نقل کرتے کرتے ہم تک پہنچ گئے, ہم سمجھ گئے, ہم نے دیکھ لیا جا کے. بس اب آپ سمجھ لیں قیامت کا وقت اب قریب ہے, زیادہ دور نہیں ہے معاملہ. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی قیامت کی علامت تو نہیں ہے, کوئی قیامت کی یہ کتاب جو ہے نا حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے قیامت کی علامات میں, اور کتابیں بھی آتی ہیں, ان کو دیکھیں ذرا, ان کو دیکھیں اور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. ایک بڑی کتابیں بھی نہیں ہیں کہ ہمارے اندر کون کون سی علامت پائی جاتی ہے قیامت کی, اگر پائی جا رہی ہو تو ہم دور کریں اس کو, یہ بھی بہت ضروری چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو مشرکین کے بتوں کے بارے میں اللہ تعالی نے ان کی حقیقت دکھلائی ہے کہ دیکھو ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. تم اے مشرکین جن بتوں کو تم پکارتے ہو یہ تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے, ایک حقیر سی چیز ہے مکھی جس کو ہم حقیر مخلوق سمجھتے ہیں, یہ نہیں پیدا کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ, اور وہ جو مکہ کے جو مشرکین مکہ میں بتوں کے سروں پر بطور اکرام کے شہد لگاتے تھے, اصلی شہد, وہ اصلی ہوتا تھا اس زمانے میں ملاوٹ نہیں ہوتی تھی, تو اصلی شہد وہ اپنے سر ان کے اور بتوں کے سروں پر اکرامن تعظیمن لگاتے تھے. تو وہ مکھیاں ظاہر ہے جب شہد لگایا جائے گا تو مکھی تو آئے گی, تو مکھی وہ چوس کر اور لے کر اڑتی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ, ایک تو نہ تو یہ مکھی پیدا کر سکتے ہیں اور مکھی ان سے ان کے سر پر شہد لے کے جا رہی ہے, اس سے بھی چھیننے پہ قادر نہیں ہے واپس لینے پہ. تو تم لوگوں کے بتوں کی یہ حقیقت ہے, کیا ہے تمہارے بتوں میں؟ تو اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو آج گزرا, انہوں نے ان کے بتوں کو توڑ دیا اور لوگوں نے کہا بھائی یہ کون ہے, کس نے کیا, من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين, بڑا ظالم شخص ہے, کس نے کیا یہ؟ تو کسی نے بتایا کہ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم, ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جو ان کے خلاف باتیں کرتا ہے, یقیناً یہ اسی نے کیا ہوگا. اور وہ سارے جو بت تھے چھوٹے چھوٹے ان کو توڑ دیا اور ایک جو بڑا بت تھا وہ کلہاڑی اس کے اوپر رکھ دی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب رجوع کیا گیا اور میں کہا تھا بھائی اپنے اس بڑے بت سے پوچھ لو, بس الوم ان کانو ینتقون, قال بل فعله كبيرهم هذا بس الوم ان کانو ینتقون, اگر یہ بولنے والے ہیں تمہارے بت تو ان سے پوچھ لو, یہ بتائیں گے کہ اس نے کیا ہے, بڑے بت نے جس کے اوپر یہ کلاڑی رکھی ہوئی ہے. اب جب یہ بات کہی تو سمجھ گئے کہ کہاں بول سکتے ہیں, خود ہی ان کے دل میں یہی تھا کہاں بول سکتے ہیں, ان کے پاس ہے کیا, کچھ بھی نہیں ہے, پتھر ہیں بس. تو یہ بے وقوفی کی انتہا ہے کہ اس کو پوچھنا, لیکن ایک بے وقوفی کی انتہا ہمارے اندر بھی ہے کہ بعض لوگ قبروں کو پوچھ رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں. بھائی فرق کیا رہ گیا, وہ بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں یا قبروں کو سجدہ کیا جا رہا ہے؟ اور یہ تو زیادہ خطرناک ہے, قبروں کو سجدہ کیا جانا, اولاد مانگی جا رہی ہے, وہ اولاد مانگتے تھے بتوں سے, ہم بھی مانگتے ہیں ایسی. تو بھائی خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر, اللہ نے اپنے قرآن میں فرما دیا کہ کوئی پیر ہو کتنا ہی بڑا پیر ہو اور یا پیغمبر ہو, سب محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے, میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر, وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے. اللہ سے کوئی ایسی چیز بتاؤ جو اللہ سے نہیں ہوتی اور تم اولیاء اللہ سے ملتی ہو اور اللہ سے نہیں ملتی, تو یہ پھر تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تو یہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے یہ اشعار سنے تھے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید نصیب فرمائے, توحید, عقیدہ توحید یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت سا ایک بڑا طبقہ وہ اس سے محروم ہے, مزارات پر یقین رکھتا ہے, مزارات پر چڑھاوے نظر و نیاز پر یقین رکھتا ہے, اور بہت سے لوگوں کا تو کاروبار اس سے وابستہ ہے کہ ان بدعتوں سے. تو بھائی یہ سب غلط ہے, عرس منائے جا رہے ہیں, کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عرس منایا تھا صحابہ اکرام نے؟ کیا حضور نے کسی حدیث میں کوئی گھڑی ہوئی حدیث ہی ہو کو حکم دیا ہے کہ میرا عرس منانا, قوالیاں کرنا؟ تو کہیں بھی یہ چیزیں نہیں ہیں. تو بھائی یہ کون سی, یہ کہاں سے آ گئی, کہاں سے یہ چیزیں آ گئیں؟ بس ہوش سنبھالنے کی ضرورت ہے اور پیار محبت سے ایسے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے, بچانا تو ہے بھائی ہمیں, تو پیار محبت سے جہاں تک ہو سکے سمجھانے کی ضرورت ہے, جہاں ماننے کی امید ہو وہاں سمجھانا ضرور چاہیے, سمجھائے بغیر نہیں رہنا چاہیے. ہاں جہاں ماننے کی امید ہو نہ ہو, ماننے کی امید جہاں نہ ہو وہاں سمجھانا اور دعوت دینا واجب نہیں ہے. بس اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ ذرا تشریف رکھیں تھوڑی دیر, یہ دو ہمارے حفاظ نے ہمارے ساتھیوں نے قرآن ختم کیا یہاں قریب ہی, تو ان کی دعا کروانی ہے. ختم قرآن ہے, دو ختم قرآن ہوئے, تو یک نشد دو شد ماشاء اللہ, یہ دو نور حاصل ہو گئے, تو اس لیے اس تھوڑی دیر دعا کر کے پھر انشاءاللہ ہم لیتے ہیں. چل ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جیسے یہ کیا ہے مظفر اقبال صاحب اور مظفر عثمانی صاحب, ٹھیک ہے. الحمد لله رب العالمين, سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم, جزا الله عنا سيدنا محمد ما هو آله. اے اللہ, یہ جو قرآن پڑھا گیا ہے اس کو خوب انتہائی قبول فرما لیجئے. جو ختم قرآن پر آپ انعامات اور جو برکات اور جو انوارات نصیب فرماتے ہیں, اے اللہ ہم سب کو وہ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ, اس قرآن کی اس ختم قرآن کی برکت سے اے اللہ ہمیں رمضان, ہمارے رمضان کی عبادات کو قبول فرما لیجئے. جہاں جہاں عبادتیں ہو رہی ہیں پوری دنیا میں, اے اللہ سب کو قبول فرما کر سب کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے. اے ہمارے پیارے رب, اگر آپ نے ہماری مغفرت کا فیصلہ نہ کیا تو ہمیں حضور کی بد دعا آ کر لگ جائے گی. ہم کہاں سہ سکتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بد دعا. بس آپ بتکلف ہماری مغفرت فرما دیجئے اس مہینے میں. اے اللہ, بتکلف ہماری مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ, درمیان کا راستہ بھی نہیں ہے کہ مغفرت بھی نہ ہو, حضور کی بد دعا بھی نہ لگے, کچھ درمیان کا راستہ نکل آئے. کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے. اے اللہ, آپ ہماری مغفرت فرما دیجئے, بس مغفرت فرما دیجئے. مرتبوں کی تو کہاں ہے حیثیت, مغفرت ہو مغفرت ہو مغفرت. اے اللہ, جو جن لوگوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے, اے اللہ ہم ان کی طرف سے آپ سے بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ, ان قبروں سے عذاب اٹھا لیجئے اور اپنی رحمت برسا دیجئے. اے اللہ, ہم سب کو قبر کی, حشر کی, آخرت کی تیاری نصیب فرما دیجئے. اے اللہ, تقوی نصیب فرما دیجئے. اور جو بیمار ہیں, اے اللہ ان سب کو نیک اعمال کے لیے شفاء کامل, عاجل, مستمر نصیب فرما دیجئے. مظفر اقبال صاحب اور مظفر عثمانی صاحب بیمار ہیں, دونوں شدید بیمار ہیں. اے اللہ, دونوں کو نیک اعمال کے لیے جلد از جلد شفاء کامل, عاجل, مستمر نصیب فرما دیجئے. جتنے بیمار ہیں گھروں میں, اسپتالوں میں, اے اللہ سب کو شفاء کامل, عاجل, مستمر, صحت کاملہ, عاجلہ, مستمرہ نصیب فرما دیجئے. جو مرحومین ہیں, اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ان سب کی مغفرت فرما دیجئے. جن کی آپ نے مغفرت فرما دی, اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے, اور درجات ان کے بلند فرما دیجئے. اے اللہ, درجات کی بلندی کی تو کوئی حد نہیں. اے اللہ, خوب خوب ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے. اے اللہ, ہم سب کو قرآن سے تعلق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ, دن میں رات میں, اور اے اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, اے اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ, قرآن کی تلاوت نصیب فرما دیجئے. جنہوں نے قرآن کی ابھی تجوید درست نہیں کی, ان کی تجوید درست نہیں ہے, اے اللہ ان کو تجوید درست کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ, ہمارے حالات کی اصلاح فرما دیجئے. اے اللہ, ہمارے حالات کی اصلاح فرما دیجئے. اے اللہ, ہمیں اپنے اصلاح کی فکر نصیب فرما دیجئے. اے اللہ, اعتدال نصیب فرما دیجئے. اے اللہ, اعتدال نصیب فرما دیجئے. اے اللہ, اعتدال نصیب فرما دیجئے. وہ اعتدال جس کا حکم آپ نے حضور کو اور حضور کے صحابہ کو دیا تھا, اے اللہ ہمیں بھی بلا استحقاق وہ اعتدال نصیب فرما دیجئے. اے اللہ, قیامت کے دن میدان محشر میں اور جنت میں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. آپ کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما دیجئے. اے اللہ, ہماری خواتین کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے بچوں کو، سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے. جتنی محنتیں ہو رہی ہیں اس وقت دنیا میں دین کی، اے اللہ مدارس کی محنت ہو، اور یہ ختم نبوت کی محنت ہو، دعوت و تبلیغ کی محنت ہو، اصلاح و تزکیے کی محنت ہو، اے اللہ ان تمام اور دیگر محنتوں کو، اے اللہ سب محنتوں کو قبول فرما لیجئے. سب کو آپس میں اخلاص، اے اللہ سب کو آپس میں جوڑ، اتحاد، اتفاق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ سب کو اخلاص نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہم کو اپنی دین کی محنت کے لیے قبول فرما لیجئے. جس محنت کے لیے آپ مناسب سمجھیں، اے اللہ ہمیں قبول فرما لیجئے. ہم سے دین کا کام لے لیجئے. اے اللہ دین کا کام لے لیجئے، قبولیت کے ساتھ دین کا کام لے لیجئے. اے اللہ جو لوگ بھی اے اللہ سفر میں ہیں اور جو حرم شریف میں حاضر ہیں اس مبارک مہینے میں، سب کی حاضری کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرما لیجئے. جو اس وقت حرم میں حاضر ہیں، اے اللہ ان کی تراویح کو، ان کے روزوں کو، ان کی دعاؤں کو، سب کو قبول فرما لیجئے، اور ہمیں بھی اس میں حصہ نصیب فرما دیجئے. جن کا حج کا ارادہ ہے، ان حج کی حاضری ہے، اب وہ بھی وقت قریب ہے، اے اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دیجئے. مقبول اور حج مبرور، حج مقبول نصیب فرما دیجئے. اور جو فوائد آپ نے بیان فرمائے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ مشاہدہ کریں ان فوائد کا، منافع کا جو حج میں اللہ آپ نے رکھے ہیں، اے اللہ وہ سارے منافع نصیب فرما دیجئے صلی اللہ تعالی. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگا اے اللہ اپنے فضل و کرم سے بغیر مانگے ہی نصیب فرما دیجئے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أمته أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ہاں انشاءاللہ ایک کل سے خانقاہ میں جو دوبارہ انشاءاللہ قرآن کا آغاز ہوگا، تراویح کا، آخر تک انشاءاللہ وہ جاری رہے گا، مہینے کے آخر تک ہی انشاءاللہ جاری رہے گا. جو حضرات وہاں پڑھنا چاہیں وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ خانقاہ جو بالمقابل مسجد کے بالمقابل ہے.